اور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور حسب معمول ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو, ان کی ذات کو, ان کی صفات کو آج ہم موضوع بنائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل اپنے زبان, اپنے کان, اپنے دلوں کو ان کے تذکرے سے معطر بھی کریں گے, معمبر بھی کریں گے, اور انشاءاللہ عز و جل سعادت پانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جن صحابی رسول کا تذکرہ ہم اپنے اس سلسلے میں کرنے جا رہے ہیں, بڑے ہی زبردست صحابی اور بڑی ہی موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں. آج ہم سکسیز سٹوریز کی طرف جاتے ہیں عرفان حفیظ بھائی, اور بہت ساری سکسیز سٹوریز ہم پڑھنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ, ٹیچرز اور جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں وہ ایک مشورہ دیتے ہیں, اور بڑا صائب, بڑا درست مشورہ ہے. وہ یہ کہ جناب آپ ان افراد کی سیرت کو پڑھیں, ان افراد کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ جنہوں نے اس دنیا میں کوئی ٹارگیٹ اچیو کیا ہو. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات انشاءاللہ عزوجل آپ کا کردار, آپ کی صفات, آپ کے اخلاق عالیہ, آپ کا قبول اسلام, آپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, بلکہ آپ کے تبرکات پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنا انشاءاللہ عزوجل. یہ اتنی خوبصورت شخصیت ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, میں بھی الحمدللہ پڑھ کر تیاری کر کر آیا ہوں. عمران بھائی جب میں تیاری کر رہا تھا ایک فیلنگ تھی میری. مدنی چینل کے ناظرین میں چاہوں گا کہ آپ دو منٹ توجہ سے سن لیں, تو انشاءاللہ آگے کا جو سلسلہ ہوگا وہ آپ کے لیے اور زیادہ دلچسپی کا باعث بن جائے گا. عمران بھائی, آج جو ہے نا, ہم کوئی شخص اگر کسی میدان میں کوئی اچیومنٹ اختیار کر لے, کوئی ایک منصب پر پہنچ جائے, تو وہ ہمارے لیے ایک گویا کہ مینار کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے. وہ ایک ہمارے لیے سائن ہوتا ہے کہ ہم جناب ہم اس تک کیسے پہنچے, ہم یہ منصب کیسے حاصل کریں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا صرف ایک بات میں عرض کر رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ اپنے مبلغین کی طرف بڑھوں گا. ہمارے ساتھ عرفان حفیظ بھائی بھی موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ عمران مدنی بھائی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان سے مدنی پھول لیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں. ایک چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا سلسلے کے شروع میں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکسیس اسٹوری ایسی زبردست ہے, ان کی زندگی کی اچیومنٹ ایسی زبردست ہے, یہ زندگی میں کوئی مارکہ ہارے نہیں ہیں. دین اسلام کے قبولیت سے پہلے اور قبول کرنے کے بعد دونوں صورتوں میں کوئی مارکہ زندگی کا یہ ہارے نہیں ہے. جس مارکے میں یہ شامل ہوتے تھے گویا کہ وہ مارکہ پھر جیتنا ہی جیتنا ہوتا تھا, انہوں نے ہارنا گویا کہ سیکھا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ ان سے ان کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے, عمران بھائی کی طرف بڑھیں گے, اور کچھ ان کے بچپن کی بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عمران بھائی سے سنیں. جی عمران بھائی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بچپن کے واقعات بہت زیادہ ہیں. آپ کا بچپن بھی مہروز بھائی اسی طرح گزرا ہے کہ جس طرح اہل عرب کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ جو ہے ان کی زبان کی حفاظت رہے اور فصاحت و بلاغت باقی رہے, تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیہات کے اندر اپنا بچپن گزارا ہے, اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی زبان کا اللہ نے آپ کو یہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اچھا، وہ جو قبیلہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو ہاشم کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں آپ کی پرورش ہو رہی تھی وہ بڑا جنگجو اور بہادر اور شجاعت و قوت کے اندر بڑا مشہور تھا۔ تو اسی وجہ سے بچپن سے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے واقعات دیکھے، معاملات دیکھے، تو آپ جو ہے بچپن سے ہی نیڈر تھے، بچپن سے ہی بہادر، طاقت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کے بچپن کا ایک واقعہ لکھا ہے، ابن عساکر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ، یعنی بچپن میں آپ کے اندر طاقت کیسی تھی اور کیا آپ کا انداز تھا، اس حوالے سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی لڑائی، آپ کی کشتی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہیں۔
یہ دین اسلام کی تشریف
سے پہلے کی بات ہے یقیناً، کیونکہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی اس کا تو ذکر وغیرہ ملتا نہیں ہے، اور آپ نے جو اسلام قبول کیا اس پر بھی ہم بات کریں گے، تو وہ بچپن کے اندر حضرت عمر سے آپ کی کشتی ہو جاتی ہے اور آپ ایسی لڑائی کرتے ہیں، ایسی کشتی کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی پنڈلی کی ہڈی توڑ دیتے ہیں،
اللہ اکبر،
اور کافی ٹائم کے بعد پھر،
یعنی نیڈر و بہادر مار کا جو،
یعنی بچپن سے ہی آپ نیڈر تھے، آپ جو ہے بہادر تھے، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی خصوصیات جب سنتے تھے، ان کا جب ذکر سنتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں ایسی خصوصیات ہوں وہ یقیناً مسلمان ہو کر رہے گا۔
سبحان اللہ،
ایک روایت میں یوں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے بڑے بڑے جنگجو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بالکل جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی، تاریخ گواہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل ہے، عمر بن عاص ہے، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
جی
اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی تو آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا،
جی
اس وقت حضرت خالد بن ولید کی عمر جو ہے 17 سال تھی، لیکن اس وقت آپ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا 8 سنہ ہجری میں، تو فتح مکہ سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی جو اہم وجہ کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مدینے سے سفر اختیار کرتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آ کر پڑاؤ کرتے ہیں،
جی
اور اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں کہ ہم کوئی لڑائی وغیرہ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بہرحال وہ عمرہ کرنے نہیں دیا جاتا، اور پھر ایک صلح نامہ ایک تیار ہوتا ہے حدیبیہ کے مقام پر، وہ صلح نامہ تیار ہوتا ہے، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو صلح نامہ تھا، صلح حدیبیہ کا واقعہ، یہ مشرکین کے بڑے بڑے سورماؤں کو زیر کر گیا،
ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، سردار تھے۔
وجہ اس کی یہ تھی مہروز بھائی کہ کیونکہ صلح حدیبیہ کے جب آپ شرائط پڑھیں گے نا، وہ اکثر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے فائدے کے اندر ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے تھے،
ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کوئی کامیابی، کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آتی،
اور وہ دیکھ رہے تھے لوگ کہ بھائی
اس میں ایک اور چیز شامل کر لیں، ایک تو ظاہری اعتبار سے، دوسرا ہر شعبے کا ماہر نہیں ہوتا۔ اب یہ جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں یا حکومتوں کے درمیان، دو ریاستوں کے درمیان، دو بڑے لیڈرز کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، اس کو ہر کوئی سمجھ پائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔
جی بالکل، تو بہرحال اس سے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے، دیکھا کہ اسلام امن پسند دین ہے، کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور جو ہے لڑائی نہیں کر رہے، جنگ نہیں کر رہے، یہ جو ہے امن کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، آپ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت خالد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا گویا کہ مطالعہ کرنا شروع کر دیا، حضور کے کردار کو دیکھنا شروع کیا، آپ کی گفتار کو دیکھا، آپ کے رہن سہن کو دیکھا، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔
سبحان اللہ،
ادھر حضرت خالد کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، ادھر حضرت خالد مکے میں ہوتے ہیں، ادھر مدینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ غیب سے بتا دیتا ہے کہ خالد بن ولید کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی ہے، آپ کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اچھا، حضرت خالد کے ایک بھائی تھے جن کا نام بھی ولید ہی تھا، آپ کے والد کا نام بھی ولید اور ایک دوسرے بھائی ہیں ان کا نام بھی ولید تھا، وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ولید سے کہا کہ کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ خالد کے دل میں میری محبت پیدا ہو چکی ہے، وہ اسلام کی طرف راغب ہو چکا ہے، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟
ٹھیک ہے،
تو اپنے بھائی کا ذکر سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اچانک سے یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ولید یہ کرتے ہیں کہ ایک خط مدینے سے مکے اپنے بھائی کو حضرت خالد کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ کے دل میں اسلام کی اور میری محبت پیدا ہو چکی ہے، تو اسلام کیوں نہیں لے کر آتے؟ حضرت خالد کے پاس جیسے ہی مکے میں یہ خط پہنچتا ہے، حضرت خالد یہ خط پڑھتے ہیں اور کلمہ توحید پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر حضور کے دربار میں آنا تھا، حضرت خالد نے سفر شروع کیا، مکے سے مدینے آتے ہیں اور مدینے آ کر جو حضور کے دربار میں حاضری کا انداز تھا حضرت خالد کا، اللہ اکبر، قیمتی لباس زیب تن فرماتے ہیں، عمدہ ترین خوشبو لگاتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، بن ٹھن کر تیاری کے ساتھ حضور کے دربار میں جاتے ہیں اور حضور کے دربار میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، غلام آ گیا ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے ہیں، پھر حضرت خالد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اسلام کا پہلے بہت بڑا مخالف تھا، تو کیا میرے سابقہ بہت بڑے گناہ بھی ہیں، تو کیا وہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا اسلام لانا ہی تمہارے گناہوں کو کافی ہے، تمہارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید کا ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے شروع ہوا اور پھر یہ معاملات ہوئے جو آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں، تو یہ ہمیں سیکھنے کو اس سے بھی ملتا ہے۔
اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا ایمان بھائی کی بات میں، کہ جس طرح جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے چلے نا
جی،
تو یہ تاریخ اسلام کے اندر دو بڑی اہم شخصیات گزری ہیں جن کا بڑا رول ہے
جی
اسلامی کنگڈم کو فروغ دینے میں، وسیع کرنے میں
جی۔
ان میں سے ایک ہیں سیدنا خالد بن ولید جن پہ مفتو کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ٹھیک،
جب حضرت خالد بن ولید آتے ہیں نا اسلام قبول کرنے کے لیے
جی،
تو اکیلے نہیں ہوتے،
اللہ اللہ،
ان کے ساتھ حضرت عمر بن عاص بھی ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ بھی ہیں
جی،
یہ تینوں چلتے ہیں
جی،
تاریخ میں نام ہے دونوں شخصیات کا
صحیح،
فاتح مصر کے حوالے سے آپ مشہور ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور یہ دونوں ہی ان کا بڑا رول رہا، یہ دونوں شخصیات اکٹھی آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضرت خالد جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے اندر جسے امام بھائی نے فرمایا نا، ایک ان کے فیلنگ تھی، ایک احساس تھا، وہ دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ اتنی ان سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، یعنی بڑا فیمس واقعہ ہے احد، غزوہ احد کا جو واقعہ ہے جس میں آپ اسلام کو آپ نے قبول نہیں فرمایا تھا، دشمنوں کی طرف سے مقابلے میں تھے آپ، اس وقت آپ نے کس طرح ری اٹیک کیا تھا، اور ایک چینج اس وقت آ گیا تھا میدان کے اندر، اسی میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، چونکہ صاحب ذہن وہی بات تھی کہ اس وقت یہ انسیڈنٹ بھی ہوا تھا، تو آپ نے جو سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے قبول اسلام سے پہلے ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں تو کیا معاملہ ہوگا، تو اس پر یہ رہنمائی فرمائی گئی کہ اسلام جو ہے ماقبل کے گناہوں کو وہ دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا، یعنی ان دونوں پرسنالٹیز کا اکٹھے جانا گویا ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے دنیا کی۔
عمر بن عاص کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں گے نا، تو یہ خالد بن ولید، عمر بن عاص اور اکرمہ بن ابی جہل
جی،
ان کی تینوں کی اگر ہم کہنا کہ گیدرنگ تھی تو غلط نہ ہوگا، یعنی یہ تینوں جو ہے پکے دوست تھے، اور اسلام سے قبل بھی جہاں کہیں بھی جاتے تھے ساتھ ہوتے تھے، اور اسلام کے خلاف بھی کچھ کرنا ہوتا تو مل کر ہی کیا کرتے تھے، سارے معاملات ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جب ہدایت دی تو تینوں کو عطا فرمائی، مسلمان بھی ہوئے تو تینوں ساتھ ہوئے۔
سبحان اللہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ تذکرہ چل رہا ہے، اور ان کی زندگی کا ایک بڑا زبردست پہلو جو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہے ان کا کاتب وحی ہونا، حضرت کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی کاتبان وحی میں شامل ہیں۔
حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں دیگر اعزازات ہیں
جی،
ان میں سے ایک بڑا، یعنی جو کاتب وحی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معتمد ساتھی،
قابل اعتماد،
کیونکہ قابل اعتماد پرسنالٹی ہوتا یہ ہے کہ ہر قرآن پاک کے نزول اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا، اس نے باقی رہنا ہے، اس میں کوئی معاذ اللہ کوئی ایڈیشن نہ ہو جائے، کوئی مکس اپ نہ ہو جائے،
اس کی اپنی احتیاطیں، نزاکت،
اس لیے اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ ایسی پرسنالٹی کا انتخاب کیا جائے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی قابل اعتماد ہو.
جی
اچھا, پھر چونکہ اس زمانے میں لکھنے کا کلچر بھی کم تھا نا,
ٹھیک,
تو یہ آپ ان چند منتخب افراد میں سے تھے کہ جنہیں اس وقت بھی لکھنا آتا تھا. اچھا, پھر ایک تو ہے کہ وحی کا لکھنا, اور ایک ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفویض کی دیگر امور جو آپ نے کسی کے ذمے لگائے, کبھی کسی کا نام خط لکھنا ہے, کوئی لیٹر بھیجنا ہے, کسی بادشاہ کے نام سفیر کو روانہ کرنا ہے, کچھ لکھ کر روانہ کرنا ہے. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبان وحی میں بھی کیا گیا اور اس طرح کے جو امور لکھنے والوں میں شامل کیا گیا, تو یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو آپ کی ایک شخصیت کو ایک نکھر کا سامنے آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا آپ کیونکہ اسلام بہت لاسٹ میں لے کر آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اتنا اعتماد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, بلکہ اس کے فوراً بعد جب آپ ایمان لائے, تو اس کے بعد جب وہ دو تین ماہ کے بعد وہ اہم انسیڈنٹ ہوا کہ جس میں آپ کی شجاعت نکھر کر سامنے آ گئی, وہ بڑا فیمس واقعہ ہے.
اور پھر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیف اللہ کا لقب بھی پایا.
سبحان اللہ, بالکل جنگ موتا کا وہ ذکر ہے, اور اس کے اندر وہ پہلا مارکہ تھا کہ جس کے اندر حضرت خالد بن ولید نے اپنی جو ہے وہ جان اساری کا اسلام کے اندر جو ہے وہ اظہار فرمایا. اور وہ اگر اس کی داستان پڑھیں تو وہ بھی عشق و مستی والی ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مارکے کے لیے جب روانہ کیا تو پہلے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ سپہ سالار ہیں, اس کے بعد فرمایا کہ جعفر بن طیار ہوں گے اگر یہ شہید ہو گئے, اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو فرمایا پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. اچھا, اس کے بعد پھر جب یہ اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا تو پھر حضرت خالد بن ولید نے وہ علم اٹھایا تھا. آپ نے جو ہے پھر ایسی سپہ سالاری فرمائی اور ایسے معاملات کیا. اچھا, اسی مارکے کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ تھے؟ صرف 30,000.
اللہ,
اچھا آپ کے مقابل جو لوگ تھے وہ کتنے تھے؟ 100,000 تو ہرکل بادشاہ کی طرف سے آئے تھے, اور کچھ جو ہے وہ شرجیل جو شام کا گورنر تھا اس کے بھی سپاہی, اس کے بھی فوج کے لوگ تھے. 100,000 سے زائد افراد مد مقابل ہیں اور ادھر صرف 30,000 کا لشکر ہے.
اللہ,
اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے فتح و کامرانی عطا فرمائی, اور اس موقع پر اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا. اچھا, اس پر غور کریں تو یہ صرف ایک لقب نہیں ہے.
جی,
یہ تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس کو تلوار فرما دیا تو مطلب یہ کہ اس کو ظاہری طاقتیں بھی ساری عطا فرما دی, باطنی طاقتیں بھی ساری عطا فرما دی, کیونکہ تلوار تو پھر اپنا کام کرتی ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا انت سیف من سیوف اللہ, کہ اے خالد بن ولید تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو. اور جنگ موتا کے اندر مارکہ موتا جو ہوا اس کے اندر حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں, ایسا جو ہے آپ نے جان اساری کا ثبوت دیا تھا. تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کو تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا, اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خالد نے اس لقب کا گویا کہ حق ادا فرما دیا ہے. اس لقب کا گویا کہ حق ادا فرما دیا کہ واقعتاً آپ جو ہے اللہ کی تلوار ہیں. اللہ,
جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں, جب آپ کسی فرد کی بات کرتے ہیں, کسی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں, تو بعض اوقات اس میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جو سب خوبیوں پر حاوی ہو جاتی ہے, اور جب ہم اس شخصیت کا نام لیتے ہیں تو وہی خوبی ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب بات کرتے ہیں تو صداقت ذہن میں آتی ہے, حضرت فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں تو عدالت ذہن میں آتی ہے, حضرت عثمان غنی کی بات کرتے ہیں حیا ذہن میں آتی ہے, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بات کرتے ہیں تو پھر شجاعت و بہادری ذہن میں آتی ہے. تو ایسے ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے کہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو بہادری, نڈر, فاتح کے روپ میں ایک تصور ہمارے سامنے قائم ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر صورت کی بات کروں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں دو نسبت تھی, اور اس میں سے ایک نسبت جو تھی ان کی وہ یہ تھی کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ ملتے تھے. یعنی اگر کہا جائے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس صحابی میں سب سے زیادہ ملا کرتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے زیادہ مماثلت تھی، مشابہت تھی، آپ سب سے زیادہ ان میں ملا کرتے تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں، تو یہ ایک رشتہ بھی تھا۔ اور پھر ان کی شخصیت میں
اگر کی بات کی جائے نا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتویں پشت میں جا کر حضور سے نسب مل جاتا ہے،
سبحان اللہ،
یعنی ساتویں نمبر پر جو آپ کے دادا پردادا بنتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتویں پشت میں جا کر حضور سے بھی رشتہ داری ثابت ہو جاتی ہے،
سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے آپس میں رشتہ داری بھی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا ام حکیم بن حارث جو ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہیں۔ اچھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھیں نا تو یہ ایسے ہی میدانوں میں آگے نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد لشکر روانہ فرمائے تو آپ نے 11 یا 8 جھنڈے، دونوں روایات آتی ہیں، ایک روایت میں 11 جھنڈوں کا تذکرہ ہے، ایک میں 8 جھنڈوں کا تذکرہ ہے، وہ تقسیم فرمائے لشکروں میں۔ تو جو سب سے پہلا جھنڈا، سب سے پہلا علم دیا وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اور آپ کی شخصیت میں ایک پہلو جو ہمیں ملتا ہے ملک شام کے حوالے سے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا جو معاملہ رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو ہٹا کر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ لایا جاتا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم کے دور میں ایک دفعہ پھر تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے انتظامی معاملات ہیں تو ہر منتظم جو ہے اپنے حساب سے انتظامات سیٹ کرتا ہے اور اس کی مختلف حکمت عملیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو لایا جاتا ہے، یعنی ایک ہی سیٹ ہے۔ اس کے لیے صدیق اکبر کے دور میں یہ معاملہ ہوا اور فاروق اعظم کے دور میں یہ معاملہ ہوا۔ تو اب یہ دونوں واقعات جب ہم پڑھتے ہیں عرفان حفیظ بھائی، ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ان واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں افراد کی شخصیت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔
جی، وہ ایک اہم پہلو جو نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ کا اطاعت کا جذبہ،
سبحان اللہ۔
ایک بندہ کسی اہم پوسٹ پر ہے،
جی،
لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اچھا وہ اپنے آپ کو اس کا ڈیزرو، اس کا مستحق ہونا ثابت بھی کرتا ہے، ٹیکنیکلی لوگ جانتے ہیں، جن کا نام ہی ایک گارنٹی ہے۔ اب اس پرسنالٹی کو یہ جسٹ ایک آرڈر آئے اور کہا جی اب آپ اس عہدے پر نہیں ہیں، اب آپ نے دوسرے کے انڈر کام کرنا ہے، تو یہ تھا آپ کا جذبہ اطاعت۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان دین نے اسلام کی محبت میں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے ہاں اپنی ذاتیات، ذاتی معاملات، ہم ہوتے ہیں تو ہم پہلے اپنے دیکھتے ہیں، کوئی جہاں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو میری پرسنالٹی تو کوئی ایسا اس پہ اثر پڑے گا، اس پہ حرف آئے گا، اس پہ نام ہوگا کہ جناب فلاں کو معزول کر دیا، ایسا نہیں ہوا۔ آپ اس وقت مارکے میں ہیں، وہیں آپ کو میسج ملتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے آپ کو عہدے سے نیچے لے آتے ہیں اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سپرد کر دیا جاتا ہے اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنے مشیر کے طور پر اگر ساتھ رہتے ہیں۔ بلکہ یہ جو پہلا جہاں مارکہ موتا کی اگر بات کی جائے، وہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب یہ ہوا نا کہ تینوں معزز صحابہ کرام جن کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے تھے کہ جب یہ ان کے شہید ہو جائیں تو فلان کا علم جھنڈے کو سنبھال لے، جب یہ تینوں شہید ہو گئے نا، اب اس کے بعد ایک اور صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جھنڈے کو لے لیا،
جی،
اور کہا خالد بن ولید آپ اس کو تھام لیں، آپ اس کے مستحق ہیں، ابھی آپ کو اسلام قبول کے 2-3 ماہ کا عرصہ ہوا تھا، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ دیکھیں لکھے میرا یہ منصب نہیں ہے، ابھی کسی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، تو جنگ کا عالم ہے تو میں تو اپنے امیر کی اطاعت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جھنڈا لیا ہی اسی لیے ہے کہ آپ تک پہنچاؤں، میں اس کو نہیں پکڑوں گا، یہ آپ اس کو تھامیں گے۔ پھر بھی اسی وقت ایٹ دیٹ ٹائم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد جب سب نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں آپ اس کو کمانڈ کریں، آپ اس کو لیں، تو پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس علم کو تھاما، علم اسلام کو، اور پھر داد شجاعت دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں اطاعت کا جذبہ اور اس میں نفسانی طور پر کوئی ایسی بات ایڈ نہیں کی گئی، جب حکم ملا تو آگے ہو گئے، جب حکم ملا تو پیچھے ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرم زندگی میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔
سبحان اللہ، یہ ان کی اطاعت اور وفاداری جو تھی وہ تو ہر شک و شبہ سے بالا ہے۔ آج یہاں ہمیں سیکھنے کی کیا چیز ہے، کیا بات ایسی ہے جو ہم سیکھیں؟ عمران بھائی دیکھیے، منصب جو ہوتا ہے، بالخصوص انتظامی مناصب جو ہوتے ہیں، منصب ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، اس پہ تقرریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں صحابہ کی بات کو اگر دیکھیں، ان دونوں کے تعلقات بھی دیکھیں اور ان دونوں کی بلندی بھی دیکھیں، کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ جی آپ کی جگہ اب خالد بن ولید جو ہیں وہ کمانڈ کریں گے، تو آپ پہنچتے ہیں تو آپ میدان کارزار میں آپ مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی جگہ جو ہے وہ خلیفہ بن گئے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس پہ اگر ہم دیکھیں دونوں کی طرف سے محبت۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جب آپ کو اطلاع دینے جاتے ہیں نا، تو آپ گھوڑے پہ ہوتے ہیں، کتابوں میں آپ گھوڑے پہ تھے، اور ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہی امیر ہیں مسلمانوں کے اس وقت تک۔ لیکن جب آپ اطلاع دینے جا رہے ہیں تو آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی رکاب، گھوڑے کی رسی تھام لیتے ہیں اور قسم دے کر روکتے ہیں کہ آپ کو قسم ہے آپ نیچے نہیں اتریے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ان کو اطلاع دیتے ہیں، اب پھر جو ہے نیچے اترتے ہیں، دونوں بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، پھر دونوں ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک پہلو ہے،
کیا بات!
اچھا، مزے کی بات دیکھیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلومات کی ضرورت پڑتی ہے نا، کہ جی ان کے بارے میں معلومات تو لی جائے کہ اس وقت ان کی کنڈیشن کیا ہے، انتظامی امور کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، تو حضرت فاروق اعظم کس کو خط لکھتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو۔
اللہ!
اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ ان کو آپ جیسا خیر خواہ چاہتے ہیں دیکھنا ویسا خیر خواہ پائیں گے، اور یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں،
سبحان اللہ۔
اور پھر یہ ایک دوسرے کی محبت جو ہے نا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ اس کو آپ یوں دیکھیے، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی اختلاف ہوا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، جہاں پہ بھی اہل شعور، اہل علم، اہل رائے ہوں گے اور صاحب الرائے افراد ہوں گے تو وہاں پہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، ان کے سامنے ان کو پتا چلا، کسی کو، کسی شرنگیز کو پتا چلا کہ ان دونوں میں آپس میں کسی بات پہ اختلاف رائے ہوا ہے، تو اس نے کچھ بھڑاس نکالنے کی کوشش کری، تو ان صحابی رسول حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ خبردار، ہمارا اختلاف رائے کا اختلاف ہے، دین کا اختلاف نہیں ہے، دین ہمارا محفوظ ہے، ہمارا اختلاف جو ہے وہ گناہ کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جو افراد ہیں، ہم جو رہنے والے ہیں، مختلف محلوں میں رہتے ہیں، مختلف سوسائٹیز میں رہتے ہیں، مختلف شہروں میں رہتے ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، ایون ہمارے خاندان بھی مختلف ہیں، لیکن وہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ کس چیز میں؟ جب تک اللہ رسول کی حدود نہ توڑی جائے۔
اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی،
جی
یہ ہونا چاہیے، اور ہمارے صحابہ جو ہیں اس کی واضح مثال اس کی نظر آتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپس میں دوستی ہوا کرتی تھی۔ وہ فرمایا نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو یہ بڑے رحم دل ہیں لیکن جو ہے نا دوسروں پر بڑے شدید ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے، ذاتیات کا اس میں تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آپ نے کیا، آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن آتے ہیں، آپ ان کو 1000 دے دیتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، ان کو بھی 1000 دے دیتے ہیں، حضرت عمر کے اپنے بیٹے آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ اس کو 500 دینار دیتے ہیں، تو آپ کا بیٹا شکایت کرتا ہے کہ وہ بھی میری طرح بچے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ مجھے 500 دیے، ان کو 1000 دیے، تو مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ مجھے بھی جو ہے وہ 1000 دیے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے بابا علی ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کی والدہ، ان کی ماں فاطمہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور تم صرف میرے اور عمر کے بیٹے ہو، اگر یہ فضیلتیں تمہیں بھی ملتی تو تمہیں دے دی جاتی، تمہیں بھی 1000 دے دیا جاتا۔ حضرت علی کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ ہاں یہ وہی عمر ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، اہل جنت کی روشنی ہیں، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے یہ بیان کیا ہے، کچھ ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر، صحابہ کو ساتھ لے کر حضرت علی کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، کیا تم نے خود اپنی ایک کانوں سے حضور سے یہ حدیث سنی ہے، یہ بات خود حضور سے سنی ہے کہ میں اہل جنت کا چراغ ہوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آپ نے عرض کی کہ یہ حدیث مجھے آپ لکھ کر دے دیں تاکہ میری اس بات کے آپ ضامن بن جائیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ لکھ کر دے دیں۔ حضرت علی نے آپ کو لکھ کر دیا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں نے اپنی کانوں سے حضور علیہ السلام سے سنا ہے حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، یہ آپس کی ان کی محبت ہے۔ دیکھیں محبت کی وجہ سے ہی حسنین کریمین کو زیادہ دے رہے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے تو ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ آپس کا تعلق، یہ آپس کی محبتیں، یہ کس لیے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ تو ہمیں بھی صحابہ کی سیرت سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے ہی آپس میں محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرنی چاہیے، ذاتیات کی طرف قطع نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے جو حدیث خالد کہلاتی ہے۔
سبحان اللہ،
واہ،
حدیث خالد کہلاتی ہے، اور میں آپ کو اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ حصہ سناتا ہوں، حدیث کا نہیں سناتا بلکہ اس کی تمہید عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو العباس مستغفر علیہ رحمہ طالب علم کے لیے مصر گئے، وہاں پر انہوں نے حدیث کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو حامد مصری علیہ رحمہ سے حدیث خالد بن ولید سنانے کی درخواست کی۔ سن رہے نا آپ کیا درخواست کری؟
حدیث
مصر گئے پڑھنے کے لیے، اور وہاں پہ جا کر حضرت ابو حامد مصری علیہ رحمہ سے فرمائش کیا، اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائی جائے۔ تو انہوں نے فرمایا پہلے ایک سال کے روزے رکھو، ایک سال کے روزے، نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب روزے رکھ لیے اس کے بعد، اس حکم پر عمل کے بعد، حضرت سیدنا ابو العباس علیہ رحمہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ ایک سال کے روزے رکھے ایک حدیث سننے کے لیے، آپ اندازہ لگائیے شوق علم دین کیسا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سننے کی ان کی کیسی ایک وہ طبیعت تھی کہ اس طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنیں، ان کے فرامین سنیں۔ جب دوبارہ حاضر ہوئے تو پھر حضرت ابو حامد مصری علیہ رحمہ نے اپنی سند سے حدیث خالد بن ولید سنائی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اس کا ابتدا یوں ہے کہ ایک دیہاتی بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی، اور اس نے دنیا و آخرت کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہا پوچھا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ کم و بیش 25 سوال و جواب بنتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب عربی کے سوالات اور عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کے عنوان سے چھاپی ہے۔ تو یہ حدیث اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، شرح کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور المدینہ لائبریری کے عنوان سے جو ہمارا پی ڈی ایف، ہماری وہ اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے منگا بھی سکتے ہیں، خود جا کے لے بھی سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے عربی کے سوالات اور عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات۔ تو یہ حدیث جو ہے حدیث خالد بن ولید کے نام سے موسوم ہے، مشہور ہے اور سنی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عشق رسول کی بات کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے جو آپ کا تعلق، وابستگی و وارفتگی تھی، اس کی بات کریں تو کچھ تذکرہ ہو جائے۔
جی، صحابہ کرام کی زندگی تو عشق رسول کا نمونہ ہے، قدم قدم پہ ادائیں وہ ایسی اپناتے ہیں کہ جن سے بے پایا محبت رسول کا اظہار ہوتا ہے۔
سبحان اللہ۔
اور عشق رسول کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ صحابہ کلام رضوان کا انداز یہ تھا کہ کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ جو چیزیں ہیں
جی
ان کی تکریم بھی کرتے،
سبحان اللہ،
ان سے برکت بھی حاصل کرتے. بڑا فیمس آپ کا یہ واقعہ ہے، ایک جنگ یرموک کا واقعہ، اور وہ جنگ یرموک جو ہے وہ اس وقت کہہ رہے سپر پاور تھی روم، ان کے ساتھ ہوئی تھی اور گھمسان کے وہ مارکا ہوا تھا. اس مارکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹوپی جو آپ سر پر رکھتے تھے،
اللہ،
وہ ایک سے شخص سے مقابلے میں نیچے گر جاتی، گھوڑا آپ کا گرا، آپ بھی نیچے تشریف لائے،
اللہ،
تو ٹوپی آپ کی نیچے گر گئی. اب ایک طرف دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، کلن صبح تھی، کلن صبح تھی، میری ٹوپی، میری ٹوپی مجھے کوئی دے دے. چنانچہ ایک نے بڑھ کر ٹوپی آپ کو دی، آپ نے دوبارہ سر پر رکھا، دوبارہ مارکا ہوا اور اس شخص کو جہنم واصل کیا. پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، بظاہر ٹوپی ہے آپ کے سر پر اور اس وقت دشمن سے مقابلہ جاری ہے، آپ اس سچویشن میں بجائے یہ کہ اس طرف توجہ کریں آپ ٹوپی کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے اس کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے،
اللہ،
یہ ٹوپی یہ وہ ہے جس کے اندر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال ہیں، آقا کے موئے مبارک ہیں. جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ فرمایا تھا تو اپنے بال مبارک صاف فرمائے تھے، تو میں نے اس میں کچھ لیے تھے. تو حشام کے والے سے جو روایت اس میں فرمایا، آقا نے پوچھا تم بالوں کا کیا کرو گے، عرض کیا حضور اتبر رکھو بھی ہے،
اللہ،
آقا میں اس سے برکت حاصل کروں گا. کیا صحابہ کرام کا بلیف اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں
جی
وہ باعث برکت ہوتی ہیں اور ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے. عرض کیا حضور میں برکت حاصل کروں گا اور اس کے ذریعے دشمن پر مدد بھی چاہوں گا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو فتوح الشام کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے ان کو یہ دعا بھی پھر ملی کہ جب تک یہ آپ کے پاس رہے گی آپ ہر مارکے میں کامیاب رہیں گے.
سبحان اللہ، اور کیسی کی برکت ہے، سبحان، کیسی برکت حضرت خالد نے موئے مبارک سے حاصل کی. آپ خود فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے مجھے فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے، جو بھی مجھے اللہ نے کامیابی دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے سر پر موجود ٹوپی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائی ہے.
جی
یہ آپ کا یعنی ارشاد ہے، اور ایسی برکتیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مبارک سے لی ہیں.
سبحان اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور یہاں پہ جو عمران بھائی نے بات کی نا، ایک چیز آپ غور کیجیے، ایک شخص بہت طاقتور ہو، عرفان فیض بہت طاقتور، اور اس کا مقابلہ کسی کمزور فریق سے ہو جائے اور وہ اسے پچھاڑ دے، تو اب ظاہری اعتبار سے جو اس نے پچھاڑا اس میں کمال کس کا تھا؟ کی طاقت کا، کہ وہ لحیم و شہیم ہے، وہ طاقتور ہے، وہ زور پہلوانی سے جو ہے گویا کہ واقف ہے ٹیکنیکلی، اور اس نے پچھاڑ دیا. یہاں پہ دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکسیس فل اسٹوری ہے ان کی اس اعتبار سے، لیکن یہ اپنی کامیابیوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ میرے آقا کی نسبت کی برکت. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں، آج جو ہمیں کمال حاصل ہے اگر کوئی، آج جو ہمیں نعمت حاصل ہے، آج جو ہم کسی قابل ہیں، ان سب چیزوں کو اپنے زور بازو پہ نہیں ڈالنا چاہیے یا اپنی طاقت زبان پہ نہیں ڈال دینا چاہیے کہ مجھے بولنا آتا ہے تو ایسا نہیں.
اللہ
رب العزت کی کرم نوازی،
کیا بات ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا
جی، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان چیزوں کو لے کے جانا چاہیے. اس میں عافیت ہے، سلامتی ہے، اور اس میں بقا بھی ہے، اور نعمتوں کو زوال سے بچانا بھی ہے، نعمتوں کو گویا کہ بڑھانے والی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، میں چاہوں گا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی بھی کچھ بات کی جائے، کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے مارکوں میں گزاری اور لشکروں میں گزاری، اور ایک سے بڑھ کر ایک فتوحات ہیں، نڈر بے باک، بہت دلیری کے ساتھ اللہ کی تلوار بن کے آپ نے اللہ کا دین، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے اپنی جان کو گویا کہ ہتیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں کود گئے آپ. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے ان کو پسند کیا تھی؟ شہادت. ان کو پسند تھی شہادت. صحابہ اکرام علیم رضوان کو دیکھیں, ہم اللہ والوں کو دیکھیں اگر عمران بھائی, تو ان کی زندگیوں میں نا ہمیں
بالکل
شہادت کی تمنا ملے گی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی واجعل الموت فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیدائی تھے, تمنائی تھے کس بات کے؟ کہ انہیں شہادت نصیب ہو. اللہ کی حکمت جو تھی وہ یہ تھی کہ انہیں اپنے گھر میں بستر پر ان کا انتقال ہوا, اور بتایا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جسم پہ 800 زخموں کے نشانات تھے.
یہ تو جب ان کا انتقال ہوا نا, وصال ہوا, تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہی موجود تھے.
جی,
حضرت خالد نے خود ان سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اتنے سارے مارکوں میں شرکت کی ہے شہادت کو پانے کے لیے, لیکن نصیب میں میرے یہ تھا, مجھے یہ ملا. آپ فرماتے میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر زخم کا نشان نہ ہو, کہیں پر تیر کا, تلوار کا, نیزے کا نشان پورے جسم پر موجود ہے لیکن شہادت نصیب نہ ہو سکی. یہ تو خود ان کے فرمان کے اندر موجود ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ شہادت کی طلب نظر آتی ہے.
اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, دو باتیں یہاں پہ میں عرض کروں گا اور پھر اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. ایک تو یہ کہ یہ منصب شہادت پہ فائز ہوا, اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ ہوا, بالآخر وصال ہوا اور گھر میں ہوا. اس میں ایک پہلو عشق کی بات یہ بیان کی گئی, آپ سیف اللہ تھے,
سیف اللہ تھے,
آپ سیف اللہ تھے,
ٹوٹ کے
اللہ کی تلوار تھے, تو اس تلوار کو کون کاٹ سکتا تھا؟ تو اس میں ایک حکمت کا, ایک عشق کا پہلو یہ بیان کیا گیا. اور ایک اور بات, مسلمان موت کا تمنائی ہوتا ہے, مسلمان شہادت کا تمنائی ہوتا ہے. خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ اپنے دشمنوں کو لکھ کر بھیجا, میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو محبوب رکھتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں زندگی ایمان پہ نصیب فرمائے, موت ایمان پہ نصیب فرمائے. ایک کتاب ہے بڑی پیاری, اگر آپ کو مزہ آتا ہے اور مزہ آنا چاہیے سیرت پڑھنے میں, بزرگوں کی سیرت پڑھنے میں, مسلمان جو ہمارے زومہ گزرے ہیں, بڑے بڑے افراد گزرے ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ان کی سیرت پڑھنے میں, اللہ والوں کی سیرت پڑھنا میں اگر آپ کو مزہ آتا ہے تو بھی, اور نہیں آتا تو پڑھیں, پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, کئی جلدوں پر ہے اور جاری ہو رہی ہے, اس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. بڑی مستند کتاب ہے اور بڑے آسان ترجمے کے ساتھ اس کو چھاپا جا رہا ہے, بزرگوں کی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کی نیت کیجیے, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور